السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. فقہ القلوب نمبر 7، فقہ السنۃ النبویۃ، سنت نبوی کا علم، پیج 505. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تعالی کا ارشاد ہے، یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، وہ انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے.
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی مومنوں پر ایک خاص احسان کا ذکر فرما رہے ہیں، اور وہ احسان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انہی کے اندر سے، یعنی انسانوں میں سے اور پھر عربوں میں سے ایک رسول بھیجا. اس رسول نے کیا احسان کیا لوگوں پر؟ ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائی، ان کا تزکیہ کیا، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی. تو انسانیت پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں، لیکن یہ خاص احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کی روشنی عطا کی، اور وہ بھی علم الہی، علم وحی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آیا اور جس میں انسانوں کی ہدایت کا سامان تھا. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آیات ہی پڑھ کر نہیں سنائی، تزکیہ بھی کیا، کتاب کی تعلیم بھی دی اور حکمت کی تعلیم بھی دی. تو یہ حکمت کیا چیز ہے؟ یہ حکمت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی اس کی بھی باقاعدہ تعلیم دی گئی. اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح حکمت کا ذکر کتاب کے ساتھ کیا گیا ہے، یعنی اس کی اہمیت کا اس سے پتہ چلتا ہے، اور ہمیں بھی اس کو اسی طرح امپورٹنس دینی چاہیے. کیونکہ کچھ لوگ فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کون سا یہ قرآن میں لکھا ہے، حدیث ہی میں تو ہے. تو اگر حدیث صحیح ہے، ثابت ہے، تو پھر وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اس پر بھی عمل کرنا چاہیے. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اچھا نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور آخری دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو، یعنی جس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف متوجہ ہے. جو شخص کثرت سے ذکر کرتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین رہنمائی ہے. ان تینوں چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یعنی اچھا نمونہ، اور پھر اللہ سے ملاقات اور آخری دن کی امید، اور پھر اللہ کو کثرت سے یاد کرنا. جو شخص اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا کہ ایک دن اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے اور قیامت کا دن لازماً آنا ہے، تو پھر اس کے دل میں فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ میں کون سے ایسے کام کروں کہ جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے. اس کے لیے پھر اس کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا وہ اللہ کے اس احسان کو دیکھتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ایک انسان کو بھیج کر زندگی کے سارے پہلوؤں میں بہترین رہنمائی دے دی، اور پھر ایسا شخص کثرت سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی امتن علی عباده باکبر النعم وهي بعثة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الیہم. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کا احسان کیا ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی طرف مبعوث کرنا. الذی انقذہم اللہ بہ من الضلالہ، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو گمراہی سے بچا لیا، بھٹکنے سے بچا لیا. وعصمہم من الہلاکتی، اور ان کے ذریعے لوگوں کو تباہی سے، ہلاکت سے محفوظ کر دیا. وہداہم بہ الی الصراط المستقیم، اور ان کے ذریعے سے انہیں سیدھے رستے کی طرف رہنمائی دی. بعثہ سبحانہ الیہم من قومہم ناصحا لہم مشفقا علیہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی قوم میں سے مبعوث فرمایا اس حال میں کہ آپ ان کی خیر خواہی کرنے والے تھے. مشفقن علیہم، ان پر شفقت کرنے والے تھے. یتلو علیہم آیات ربہ، آپ انہیں اپنے رب کی آیات پڑھ کر سناتے تھے. ویعلمہم الفاظہا ومعانیہا، اور انہیں ان آیات کے الفاظ اور معنی کی تعلیم دیتے تھے. ویزکیہم من الشرک والمعاصی ومساوی الاخلاق، اور ان کو پاک کرتے تھے شرک سے، نافرمانیوں سے اور برے اخلاق سے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ، اور انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دیتے تھے. اللَّتِي هِيَ شَقِيقَةُ الْقُرْآنَ، وہ سنت جو قرآن کی سگی بہن ہے. شقیق کہتے ہیں سگے بہن بھائی کو. وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَةَ الَّتِي هِيَ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي مَوْضِعِهِ وَمَعْرِفَةَ أَسْرَارِ الشَّرِيعَةِ، اور ان کو حکمت کی تعلیم دیتے، جس سے مراد ایک چیز کو اس کے اصلی مقام پر رکھنا ہے. ومعرفت اسرار الشریعتی، اور ان کو شریعت کے رازوں کا علم سکھاتے تھے. اسرار سر کی جمع، سر کہتے راز کو، شریعت کے رازوں کا علم سکھاتے تھے. فجمع لهم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بین تلاوت القرآن و تعلیم الاحکام و تزکیت القلوب بالایمان و کیفیت تنفیذ الاحکام و بیان ثواب اہل الطاعت و عقاب اہل المعصیت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لیے ان چیزوں کی تعلیم کو اکٹھا کر دیا. کس کو؟ تلاوت القرآن کو، احکام کی تعلیم کو، ایمان کے ذریعے دلوں کے تزکیہ کو، اور احکام اخذ کرنے کی کیفیت کو یا نافذ کرنے کی کیفیت کو کہ کس طرح امپلیمنٹ کیا جائے. وہ بیان ثواب اہل طاعت، اور اہل طاعت کے اجر و ثواب کو، اور نافرمانی کرنے والوں کی سزا اور عذاب کو. یعنی کیا کیا چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کس طرح انہوں نے ان ساری چیزوں کو لوگوں کے سامنے رکھا. ففاقوا بمعرفة هذه الامور والايمان بها، تو لوگ ان چیزوں کا علم حاصل کرنے اور ان پر ایمان لانے، والعمل بموجبها، اور ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی وجہ سے، فاقوا، فوقیت لے گئے، جميع المخلوقين، تمام مخلوقات پر. اور اس کا ایک نمونہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینی اپنے اوپر آنے والے مشکل وقت کو کس طرح سہ رہے ہیں، کس طرح لے رہے ہیں، کس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں. اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، ہر بات پہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ اس وقت دنیا میں اس سے بڑا صدمہ تو شاید کسی کو لاحق ہو. اتنے مشکل حالات شاید دنیا میں اس وقت کسی کے بھی نہ ہو. تو یہ ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، اور کس طرح ایمان انسان کی مشکل سے مشکل ترین حالات میں مدد کرتا ہے کہ انسان کے لیے غموں کے اندھیرے میں ایک روشنی بن جاتا ہے. اور بچوں کا بھی ایمان،
I don't know how old was she, and they were taking her out of the rubble, and you know, she was just reading Kalma Shahada, she was under the rubble, and she was, I think, 5-6 years old.
Subhanallah.
She was, all she was doing was Ashhadu an la ilaha illallah, and she was raising her finger at the same time, and Subhanallah, the Shahada finger.
اور اس بات پر مختلف لوگ حیران ہیں اور پریشان ہیں کہ یہ کون سی چیز ہے جو اتنا کانفیڈنس دیتی ہے انسان کو. کسی بھی انسان کی حقیقت اور اصلیت کا پتہ چلتا ہے جب اس پہ کوئی ٹیسٹ آتا ہے کہ وہ اس کو کیسے لیتا ہے. تو یہاں یہی فوقیت، یعنی ایمان کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، اس دین کی وجہ سے جن لوگوں نے اس دین کو اختیار کیا، وہ فوقیت لے گئے، اخلاقی برتری لے گئے. وَكَانُوا مِنَ الْعُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّينَ، اور وہ علماء ربانی میں داخل ہو گئے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، یعنی عربوں کا حال کیا تھا اس سے پہلے. وَالسُنَّةُ النَّبَوِيَّةُ مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، اور سنت نبویہ سے مراد وہ چیز ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دی گئی ہو، اضیفا یعنی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا گیا ہو. من قول او فعل، خواب و قول ہو یا فعل ہو، او تقریر او صفت، تقریر ہو یعنی کسی چیز کو ویریفائی کرنا، او صفت یا صفت ہو. والوحی قسمانی، اور وحی کی دو قسمیں ہیں، آیت محکمت و سنت ثابت، محکم آیات اور صحیح ثابت سنت، دونوں ہی وحی سے آتی ہیں. فسنت النبویت احد قسم الوحی الالہی، پس سنت نبوی وحی الہی کی دو قسموں میں سے ایک ہے. الذی نزل به جبریل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما قال سبحانہ، جس کو لے کر جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور نہ ہی وہ اپنی خواہش نفس سے بولتا ہے، وہ تو صرف ایک وحی ہے جو پہنچائی جاتی ہے.
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى.
وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، اخرجہ احمد و ابو داؤد. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، مجھے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، اسے احمد اور ابو داؤد نے نکالا ہے، یعنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے. ومن آثار رحمت اللہ تعالی ان انزل القرآن الکریم وحیا یتلا الى یوم القیامہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار میں سے یہ ہے کہ اس نے قرآن کریم کو اتارا جو ایسی وحی ہے جس کی قیامت کے دن تک تلاوت کی جائے گی. محفوظ من التبدیل والتغییر، جو تغیر و تبدل سے محفوظ ہے. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے، اور بے شک ہم ہی البتہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ لیا.
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
When we started the class today, I had the new Talim al-Quran English flyer in front of me and I said, okay, this is the announcement that I need to make. Let's see what point comes on. And alhamdulillah, we began with the ayah that is actually the curriculum ayah. That is the, that tells about how the tazkiyah, the talim of kitab and hikmah is done. So alhamdulillah, Talim al-Quran English will be starting soon in January. That course is ready. And I wanted to, invite, motivate whoever is listening online that if you can't join something that is full-time, Talim al-Quran English, then we have our 3 days Urdu diploma course, and we still have just completed one term, so term 2, term 3, everyone's welcome. And it's an interesting thing, Ustaz Aji, is that it mentions about Sunnatun Nabawiyah and the importance of learning Sunnah. And just yesterday we planned that inshallah for these Talim al-Quran English students who are completing and a few previous batches, we'll be starting Talim al-Hadith Bukhari course from January as well. So the details are yet to come, but I want everyone to make a note from today's class how we are learning the importance of learning Suratun Nabawiyah, that when the opportunity comes, when it is announced, yourself and others that you can bring, inshallah, bring them to learn this important piece of knowledge. Jazakallah khair.
And this is the ni'mah of Allah subhanahu wa ta'ala, ihsan. فَكَانَ دَلِيلًا عَلَىٰ اِثْبَاتِ نُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، پس یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی پر ایک دلیل ہے. کیا؟ کہ قرآن محفوظ ہے، 1400 سال میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی اور کتاب تبدیلی سے محفوظ کبھی رہی نہیں. وَكَانَ خَيْرَ حَافِظٍ لِلشَّرِيعَةِ مِنْ عَبَثِ الْعَابِثِينَ، اور یہ قرآن شریعت کی بہترین حفاظت کرنے والی کتاب ہے بیکار کام کرنے والے لوگوں کی فضولیات سے، عبث العابثین، وتحریف الغالین، اور غلوب کرنے والوں کی تحریف سے. وَكَانَ مَا زَالَ نُورًا سَاطِعًا، اور یہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ایک چمکتا ہوا نور رہے گا. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. جس کے ذریعے اللہ اسے جو اس کی رضامندی کی پیروی کرے سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت دیتا ہے اور اپنے اذن سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور سیدھے رستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. یعنی اس قرآن کے ذریعے کیا کچھ ہوتا ہے؟ جو اللہ کی رضامندی کی پیروی کرے اسے یہ سلامتی کا رستہ دکھاتا. انسان کو سب سے زیادہ کس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کل میرے ساتھ کیا ہوگا. ایک تو کل ٹمارو ہے اور ایک کل ہمارا مرنے کے بعد بھی شروع ہونے والا ہے. تو اس کی سلامتی کا انحصار بھی اس پر ہے کہ انسان اس قرآن کو تھام لے. اور پھر قرآن اندھیروں سے, کس چیز کے اندھیرے؟ جہالت کے اندھیرے, غم کے اندھیرے, ان سارے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور سیدھے رستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے.
یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم.
وکما حفظ اللہ شریعتہ بکتاب لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اور جیسے اللہ نے اپنی شریعت کو ایک ایسی کتاب کے ساتھ محفوظ کیا کہ باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے. رفع الاسر والحرج عن عبادہ. اسی طرح اللہ نے اپنے بندوں سے بوجھ اور تنگی کو بھی ختم کر دیا. فانزل علی رسولہ الکریم الی جانب القرآن العزیز نوعا آخر من الوحی هو السنۃ. تو اپنے رسول کریم پر قرآن عزیز کے ساتھ ساتھ ایک وحی کی دوسری قسم بھی اتاری جو کہ سنت ہے. یعنی ایک ہی سورس ہے, اس میں سے ایک دھار تو چلے گی قرآن کی طرف اور دوسری سنت کی طرف. انزلہ الیہ بالمعنی. اللہ نے اس کو آپ کی طرف بالمعنی اتارا ہے. بات اللہ کی ہے, لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, یعنی میننگ وہیں سے آیا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے. وجعل اللفظ الیہ, جبکہ الفاظ پیغمبر پر چھوڑ دیے ہیں کہ وہ اپنے الفاظ میں بیان کریں. ایذانا بان فی الامر سعه علی الامه وتخفیفا علیها. یہ بتانے کے لیے کہ اس کام میں امت کے لیے وسعت ہے اور اس پر تخفیف ہے. یعنی اگر یہ ساری باتیں جو حدیث میں آئی ہیں یہ قرآن میں ہی آ جاتی تو قرآن کا والیوم کتنا ہو جاتا, اور پھر جو حفظ کرنے والے لوگ ہیں وہ کیسے حفظ کرتے, اور پھر اس کو سمجھ کر پڑھنے والوں کو بھی دقت کا سامنا کرنا پڑتا. یعنی جب کوئی چیز معتدل حد سے زیادہ ہو جاتی تو وہ بوجھ بن جاتی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی فرمائی ہے کہ قرآن کو ایک الگ کتاب کی شکل میں بھیجا اور اس کی تفصیل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں الگ طریقے سے بھیجا تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹوڈے بائی چانس آئی کیم اکراس سم ون ہو واز لائک ڈسکسنگ ود می وائی دیر آر سیون راؤنڈز ان طواف اینڈ وائی اٹس ناٹ فائیو, وائی اٹس ناٹ سکس. So I was explaining that it's from Sunnah. All the explanation of Salah or Namaz and how to details. Do it properly, all the detail is in Sunnah. And that's what I was telling her in the morning, that if it would have been in the Quran, it would have been so much detail in it. And Allah subhanahu wa ta'ala sent us Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as an example. He showed us how to do it. And what to say and what to pray and everything is done, full demonstration is done by him.
یعنی ایک تو یہ ہو سکتا تھا نا کہ سب کچھ لکھ کے کتاب کی شکل میں دے دیا جاتا اور پروفٹ کو نہیں بھیجا جاتا, اور ہمیں خود ہی پڑھ پڑھ کے فگر آؤٹ کرنا پڑتا کہ کرنا کیا ہے. اور ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ کر کے دکھایا جو ہمیں کرنا ہے. تو کیا بہتر ہے ان میں سے کہ کوئی ہو جو ہمیں ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائے. یہی بات یہاں کہی گئی ہے کہ اس میں امت کے لیے وسعت بھی ہوگی اور تخفیف. تخفیف کا مطلب لائٹ ہو گیا سب کچھ.
وی فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو کمپلیٹ دا راؤنڈز آف قرآن ریسیٹیشن تھرو رمضان اور تھرو آؤٹ دا ایئر. اف آل دیز ڈیٹیلز ور دیئر, امیجن ہاؤ لانگ اٹ وڈ ٹیک فار اس ٹو کمپلیٹ ون راؤنڈ آف دا قرآن.
اور یہ چیزیں ہماری ضرورت بھی تھی. یا تو یہ نا کہ ان کو کٹ ڈاؤن ہی کر دیا جاتا. فیجوز للمسلمین ان یبلغوا عنہ صلی اللہ علیہ وسلم باللفظ النبوی ان تیسر وہو الاولا. تو مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ وہ آپ کی طرف سے اس سنت نبوی کو نبوی الفاظ کے ذریعے پہنچائیں اگر ایسا ممکن ہو, اور یہی زیادہ بہتر ہے. وَهُوَ الْأَوْلَى, اولا میں نے بہتر. لِمَا فِيهِ مِنْ أَنْوَارِ النُّبُوَّةِ وَحُسْنِ الْفَصَاحَةِ, کیونکہ اس میں نبوت کے انوار و تجلیات ہیں اور فصاحت و بلاغت کا حسن و جمال ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب تھے اور نبی بھی تھے, تو ان کی زبان سے جو باتیں آئی ہیں ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے, بجائے اس کے کہ ہم انہیں ٹرانسلیٹ کرتے.
And we have a course running these days which is beautiful words of my messenger sallallahu alaihi wasallam. It's just once a week, 10 to 12 on Sundays. You can join on site, you can join online. As I'm seeing, you know, this importance of the words of Prophet sallallahu alaihi wasallam highlighted here, I feel sad that subhanallah, we made the course really short, easy for all working or studying people to come, but still very few people would come.
کیونکہ لوگ سنت کی اہمیت نہیں سمجھتے, حالانکہ حکمت ہے, اور حکمت ہوتا ہے چیزوں کو ان کی جگہ پہ رکھنا. تو سنت ہمیں حکمت سکھاتی ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی, کس کا کیا مقام ہے, کس کو کہاں رکھنا ہے, کس کے ساتھ کیسی ڈیلنگ کرنی ہے. وَيَجُوزُ أَن يُبَلِّغُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِبَارَاتٍ تَفِي بِالْمَقْصُودِ, اور ان کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ ان کو ایسے الفاظ کے ساتھ پہنچا دیں جو مقصد کو پورا کرتے ہوں. لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْمَعْنَى لَا اللَّفْظُ, کیونکہ اصل مقصد معنی ہے نہ کہ الفاظ. وَفِي هَذَا الْوَحْيِ وَهَذَا الْوَحْيِ صَوْنٌ لِلشَّرِيعَةِ, اور قرآن میں اور اس وحی سنت میں شریعت کی حفاظت ہے, صون صیانہ سے. وَتَخْفِيفٌ عَلَى الْأُمَّتِ, اور امت کے لیے آسانی ہے. وَلَوْ كَانَ الْوَحْيُ كُلُّهُ مِنْ قَبِيلِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي الْتِزَامِ أَدَائِهِ بِلَفْظِهِ لَشَقَّ الْأَمْرُ, اور اگر پوری کی پوری وہی قرآن کریم کی قسم سے ہوتی کہ اس کے الفاظ کو ادا کرنے کی پابندی ہوتی, زیر زبر کے ساتھ, مخارج کے ساتھ, صفات کے ساتھ, لشق الامر, تو معاملے میں مشقت بڑھ جاتی. وعظم الخطب, اور یہ معاملہ بہت مشکل اور بڑا ہو جاتا. ولم استطاع الناس ان يقوموا بحمل هذه الامانه الالهيه, اور لوگ اس الہی امانت کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ پاتے, لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا. وَلَوْ كَانَ الْوَحْيُ كُلُّهُ مِنْ قَبِيلِ السُنَّةِ فِي جَوَازِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى, اور اگر پوری کی پوری وہی سنت کی قسم سے ہوتی کہ اس کو بالمعنی روایت کرنا جائز ہوتا, لَكَانَ فِيهِ مَجَالٌ لِلرَّيْبِ, تو اس میں شک کے لیے ایک گنجائش ہوتی. وَمَثَارٌ لِلشَّكِّ, اور شک کے ابھرنے کا مقام ہوتا. وَمَغْمَزٌ لِلتَّعَيِّنِينَ, اور تان و تشنیع کرنے والوں کے لیے تان زنی کی جگہ ہوتی. الذين يقولون لا نؤمن من خطأ الرواة في اداء الشريعة, جو کہتے ہیں کہ ہم شریعت کو ادا کرنے میں راویوں کی غلطی سے امن میں نہیں, بے خوف نہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پوری کی پوری وحی سنت کی قسم سے ہوتی, یعنی قرآن نہ ہوتا, صرف سنت ہی ہوتی, یعنی دونوں آپشن دی نا انہوں نے, اور اس کو بالمعنی روایت کرنے کی اجازت ہوتی کہ اپنی طرف سے میننگ بتا دو جو اللہ نے نازل کیا ہے سنت میں, تو اس میں شک کی گنجائش ہوتی کہ پتہ نہیں اب یہ صحیح میننگ بھی پہنچا رہے ہیں یا نہیں. ابھی تو اصل ٹیکسٹ محفوظ ہے نا, اگر کوئی غلط معنی بھی کرتا ہے تو وہ پکڑا جاتا ہے یا اس میں کوئی چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور پھر وہاں شک پڑ جاتا اور لوگ دین کو چھوڑ دیتے اور تانے دیتے, اور لوگ کہتے کہ جن لوگوں کی زبان سے یہ آیا ہے پتہ نہیں وہ بات کیا تھی اور کیا بن گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو الگ سے رکھا اور حدیث کو الگ رکھا. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ صَانَ الشَّرِيعَةَ بِالْقُرْآنِ, لیکن اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں, علیم علم والے. صَانَ الشَّرِيعَةَ بِالْقُرْآنِ, اس نے قرآن کے ذریعے سے شریعت کی حفاظت کی. وَرَفَعَ الْإِسْرَ عَنِ الْأُمَّةِ بِجَوَازِ رِوَايَةِ السُنَّةِ بِالْمَعْنَى, اور سنت کو بالمعنی روایت کو جائز کرنے کے ساتھ امت سے بوجھ ختم کر دیا. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتٌ, تاکہ اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے لیے کوئی بہانہ باقی نہ رہے. وَسُنَّةُ النَّبَوِيَّةُ وَحْيٌ مِّنَ اللَّهِ إِلَى رَسُولِهِ, اور سنت نبویہ اللہ کی طرف سے اپنے پیغمبر کی طرف وحی ہے. وَهِيَ أَصْلٌ مِّنْ أُصُولِ الدِّينِ يَجِبُ اتِّبَاعُهَا, اور یہ دین کے اصولوں میں سے, پلرز میں سے ایک اصول ہے, اور اس کی پیروی واجب ہے, لازم ہے. والعمل بموجبها کالقرآن, اور اس کے تقاضوں کے مطابق، موجب کا مطلب تقاضے یعنی جو اس کو واجب کرتے ہیں، اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا واجب ہے، جیسے قرآن پر عمل کرنا واجب ہے. وَتَحْرُمُ مُخَالَفَتُهَا كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ، اور اس کی مخالفت حرام ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو کچھ رسول تمہیں دے تو اسے لے لو، اور جس چیز سے وہ تمہیں روکے بس رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے.
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
کیا کہا گیا یہاں؟ کہ سنت بھی وحی الہی کی قسم ہے، دین کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، اصل بنیاد کہتے ہیں نا، پلرز یا فاؤنڈیشنز میں سے، اس کی پیروی کرنا واجب ہے، اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، ایسا ہی ضروری ہے جیسے قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے. سنت کی مخالفت حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے روکتے ہیں رک جاؤ. تو کس کا حکم ہے یہ؟ اللہ کا حکم ہے، تو کیا پھر بھی نہیں مانیں گے؟ اور آخر میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی اگر تم نے سنت کو چھوڑ دیا تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. وَقَالَ سُبْحَانَهُ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر ان کے اس معاملے میں ان کا اپنا کوئی اختیار ہو، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً وہ سری گمراہی میں پڑ گیا. آپ دیکھیے کتنے سخت الفاظ ہیں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، صرف اللہ کی نافرمانی نہیں، رسول کی بھی نافرمانی جس نے کی وہ تو بہت دور تک بھٹک گیا. اس سے بڑی کیا دلیل چاہیے؟
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.
ایک آیت بھی کافی ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ سنت کی کتنی اہمیت ہے. وقال سبحانہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. بس نہیں قسم ہے آپ کے رب کی، وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ آپ کو منصف نہ بنا لیں اس معاملے میں جس میں ان کے درمیان اختلاف ہوا ہے، پھر وہ اپنے دلوں میں اس فیصلے سے جو آپ نے کیا ہے کوئی تنگی نہ پائیں، یعنی سنت کی کسی بات سے دل تنگ نہ کریں، اور وہ اس کو پوری طرح تسلیم کر لیں.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا قضیت
ویسلمو تسلیما. وسنت النبویت مع القرآن لها ثلاثة احوال، اور قرآن کے ساتھ سنت نبویہ کے تین قسم کے حالات ہیں. الاولى ان تكون موافقة لما جاء في القرآن من حيث الاجمال والبيان، پہلی حالت کہ مجمل اور مبین کی صورت میں قرآن میں جو کچھ آیا ہے سنت اس کی موافقت کرتی ہو. مجمل کا معنی ہوتا ہے مختصر، اور مبین جس کی وضاحت کر دی گئی ہو. یہ دونوں اصول فقہ کے قواعد ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ کہ مجمل اور مبین کی صورت میں قرآن میں جو کچھ آیا ہے سنت اس کی موافقت کرتی ہو، یعنی مختصر احکام ہے یا تفصیلی ہیں سنت اس کے مطابق ہی ہو. فتکون مؤکدتن لما جاء فیہ لأہمیتہ کالتأکید علی اہمیت الصلاۃ والزکاۃ والصیام والحج وغیرہ. تو جو کچھ قرآن میں آیا ہے تو یہ اس کی تائید کرتی ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر. وتکون مؤکدتن یعنی جیسے کہ وہ اس کی تاکید کرتی ہے جیسے نماز زکوٰۃ روزوں اور حج کی اہمیت پر اور اسی طرح دیگر مسائل کی اہمیت پر. قولہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بنی الاسلام علی خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان متفق علیہ. ما قوله سبحانہ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا یہ فرمان ہے وأقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ وأطیع الرسول لعلکم ترحمون اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یعنی رسول کی اطاعت کو کس کے ساتھ ملا دیا؟ نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ. کہ جیسے نماز فرض ہے جیسے زکوٰۃ دینا فرض ہے ایسے ہی رسول کی اطاعت بھی فرض ہے.
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
وقوله سبحانه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اور اللہ تعالی کا فرمان ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ.
یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.
یہ آیتیں کیوں لا رہے ہیں یہاں پر؟ حدیث کی دلیل کے طور پر. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم عام طور پر قرآن مجید کی آیات کی دلیل حدیث سے لاتے ہیں یہاں حدیث کی دلیل قرآن مجید کی آیات سے دی جا رہی ہے. جیسے انہوں نے نماز اور زکوٰۃ کی پہلے آیت میں بات کی پھر اس کے بعد روزوں کے بارے میں بات کی پھر اس کے بعد اب حج کی بات ہے. وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ اور اللہ ہی کے لیے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہوں اور جو کوئی اس کا انکار کرے تو یقیناً اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے.
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.
الثانية أن تكون بيانا لما أجمل في القرآن وذلك دوسری حالت یہ ہے کہ سنت قرآن میں بیان کردہ مجمل یعنی مختصر احکام کی وضاحت کرتی ہے اور اس کی صورت کیا ہے؟ ببیان مجمل کل احادیث التی جاء فیہا تفصیل احکام الطہارہ والصلاۃ والزکاۃ والنفقات والصیام والحج ونحو ذلک. مجمل کی وضاحت کرنے کے ساتھ جیسا کہ وہ احادیث جن میں طہارت نماز زکاۃ نفقات اور روزوں اور حج وغیرہ کے احکام کی تفصیل بیان ہوئی ہے. وہ احادیث آتی ہے نا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ڈسکرپشن بتائی جاتی ہے کہ پہلے کیا کرنا ہے پھر کیا کرنا ہے. یعنی قرآن مجید تو ہنٹس دیے گئے کہ رکوع ہے سجدہ ہے قیام ہے لیکن کس ترتیب سے کرنا ہے؟ کیا پہلے سجدہ کرنا ہے یا پہلے قیام کرنا ہے اور آغاز کس سے کرنا ہے اختتام کس پر کرنا ہے؟ یہ ساری تفصیلات سنت سے ملتی ہیں. او تقیید مطلق کل احادیث التی بینت المراد من الید فی قوله سبحانہ یا مطلق کو مقید کرنے کے ساتھ جیسا کہ وہ احادیث جو اللہ سبحانہ تعالی کی اس آیت میں لفظ ید کی مراد بیان کرتی ہیں کہ ہاتھ کاٹنے سے کون سی جگہ کاٹنا مراد ہے. مطلق کا مطلب ہے ہاتھ کاٹ دو کتنا کاٹنا ہے کیا انگلیاں کاٹنی ہیں یہاں تک کاٹنا ہے بازو کاٹنا ہے. اگر کوئی اوہ میرا ہاتھ زخمی ہو گیا تو پورا ہاتھ تو نہیں نا زخمی ہوتا کوئی انگلی ہوتی ہے کچھ تو بعض اوقات انگلی مراد ہوتی ہے اور کیا ہم ہاتھ دیتے ہیں ہاتھ میں تکلیف ہو گئی ہے تو اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ نماز کے لیے جو وضو کرو تو اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لو. اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ کا اطلاق کونیوں تک بھی ہو سکتا ہے. تو اب اگر چور کا ہاتھ کاٹنا ہے تو وہ کیا صرف انگلی کاٹی جائے گی یا ہتھیلی ہوگی یا کہاں, یہ سنت سے پتہ چلتا ہے. تو یہ مطلق کو مقید کیا کہ ریسٹرکٹ کیا, مقید کا مطلب ریسٹرکٹ کیا کہ کہاں تک کیا کام کرنا ہے, اسپیسیفیکیشن بتائی. فبینت السنۃ انھا الید الیمنى وان القطع من الکوع لا من المرفق. تو سنت نے بیان کر دیا کہ اس سے مراد دایاں ہاتھ ہے, اور یہ کہ ہاتھ کاٹنا کلائی سے ہوگا, یعنی کف سے, یہاں سے, کوہنی سے نہیں. او تخصیص عامن, یا عام کی تخصیص کرنے کے لیے, یعنی جنرل کو اسپیسیفک کرنے کے لیے. کل حدیث الذی بینا ان المراد من الظلم فی قوله سبحانہ, جیسا کہ وہ حدیث جو بیان کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اس قول میں ظلم سے مراد شرک ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ نہیں ملایا, وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں.
الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون.
انہ الشرک لا عموم الظلم فأی احد لم یظلم نفسہ, کہ آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے. ظلم کا عمومی معنی مراد نہیں, یعنی جو عام جنرلی ہم ظلم کرنے کا جو معنی لیتے ہیں وہ نہیں. کون ہے جو اپنی جان پر گناہ کر کے ظلم نہیں کرتا. او توضیح لمشکل, یا کسی اشکال کی, مشکل کی وضاحت کرنے کے ساتھ. کل حدیث الذی بینا ان المراد بالخیطین فی قولی سبحانہ, کہ وہ حدیث جس نے بیان کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قول میں دو دھاگوں سے کیا مراد ہے. وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت یعنی صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے واضح ہو جائے, پھر رات تک روزہ پورا کرو, اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو عورتوں سے مباشرت نہ کرو, یہ اللہ کی حدود ہیں, پس ان کے قریب بھی نہ جانا. اللہ اسی طرح اپنی آیات کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں. تو یہاں دھاریوں سے کیا مراد ہے, وہ بیاد النہاری و سواد اللیلی, کہ اس سے دن کی سفیدی اور رات کی سیاہی مراد ہے.
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تلك حدود الله فلا تغربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
وأغلب السنة من هذا النوع, اور زیادہ تر احادیث یا سنت جو ہے وہ اسی قسم کی ہیں. ولهذه الغلبة وصفت بأنها مبنية للكتاب, اور اس غالب حالت کی وجہ سے اس کی صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ کتاب کی وضاحت کرنے والی ہے. کما قال سبحانہ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون, واضح دلائل اور صحیفوں کے ساتھ, اور ہم نے یہ ذکر آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے, اور تاکہ وہ بھی غور و فکر کریں.
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
الثالثة ان تکون دالتن علی حکم سکت عنہ القرآن. تیسری حالت یہ ایسے شرعی حکم پر دلالت کرتی ہے جس کے بارے میں قرآن میں خاموشی پائی جاتی, یعنی ساری چیزیں قرآن میں نہیں بیان کی گئیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں ان کی وضاحت کی. کل احادیث التی دلت علی انہ یحرم من الرداء ما یحرم من النسب, جیسے وہ احادیث جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ رضاعت کے رشتے بھی حرام ہیں جو کہ نسب میں سے حرام ہیں. اب قرآن میں تو کوئی نہیں لکھا ہوا تو پھر اس پہ عمل نہیں ہوگا, اور اگر عمل نہ ہو تو آپ سوچئے کہ کتنے بڑے حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں. وتحریم الجمع بین المرأۃ وعمتها, اور یہ کہ نکاح میں عورت اور اس کی پھپھی, والمرأۃ وخالتها فی النکاح, اور عورت اور اس کی خالہ کو جمع کرنا حرام ہے, یعنی ایک مرد ان دو عورتوں سے شادی نہیں کر سکتا. والحکم بشاہد ویمین, اور یہ کہ ایک گواہ اور قسم پر فیصلہ کرنا. ووجوب رجم الزانی المحسن, اور شادی شدہ زانی کو رجم کرنے کا واجب ہونا. ووجوب الکفارت علی من انتہک حرمت صوم رمضان, اور جو رمضان کے روزے کی حرمت کو پامال کرتا ہے اس پر کفارے کا واجب ہونا. وتحریم کل ذی ناب من السباع, اور درندوں میں سے ہر کچلی والے کا حرام قرار دینا. یہ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا تو پھر آپ شیر کا گوشت کھا لیں گے. وکل ذی مخلب من الطیر, اور پرندوں میں سے ہر پنجے والے کو. وتحریم لحوم الحمر الاہلیہ, اور گھریلو گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دینا. وکون زکاۃ الجنین فی بطن امہ زکاۃ امہ, اور وہ حمل جو ماں کے پیٹ میں ہو اس کا ذبح کرنا اس کی ماں کا ذبح کرنا ہے. ونحو ذالک, اور اسی طرح کے دیگر احکام. وهذه الاحوال الثلاث تقع في الاحكام والاخبار, اور یہ حدیث کے تینوں طرح کے حالات شرعی احکام میں بھی واقع ہوئے ہیں اور اخبار میں بھی, یعنی خبریں بھی ہیں اس میں, واقعات بھی ہیں اور احکامات بھی ہیں, یہ دونوں چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.